ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊदु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد باب الصراط جسر جهنم उल सिरात ये जहन्नम के ऊपर बिछाया जाएगा यानी लोग मैदान हशर से जन्नत की तरफ जब जाएंगे तो उनके लिए यही रास्ता है उल सिरात उसको जहन्नम के ऊपर लगाया जाएगा उसी के ऊपर से हर एक को गुजरना है। वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कुरान पाक में बारी ताला का इरशाद है कि तुम में से हर एक को उसके ऊपर से गुजरना है, जहन्नम के ऊपर से, इस पुल पर से होगा, सब तमाम इंसानों। अब जब उसके ऊपर से गुजरेंगे तो जो जहन्नमी है उनको तो जहन्नम के अंदर से आंकड़े जो हैं अंकस वो उनके पांव में डाल करके खींच लेंगे, जहन्नम में गिर जाएंगे। बाद लोग तो ऐसे ही कट के गिरेंगे और जो जन्नती हैं वो उसको पार कर जाएंगे और पार करने वालों की कैफियतें भी उनके आमाल के एतबार से मुख्तलिफ होंगी। बाद लोग होंगे जो तेज गौंदने वाली बिजली की तरह उसको पार कर देंगे, बाज तेज रफ्तार घोड़े की तरह, बाज तेज रफ्तार ऊंट की तरह, बाज चलते हुए, बाज जो है वो गिरते पड़ते बहरहाल पार कर जाएंगे। और बहुत से वो होंगे जो अंदर जहन्नम के अंदर गिरेंगे। ये पुल सिरात जो है वो जहन्नम के ऊपर बनाया गया है, उसके ऊपर बिछाया गया है, उसी को बतलाना चाहते हैं। हदसना अबुल यमान काला अखबरना शुएब बिन ज़ुहरी काला अखबरनी सईद बिन वताए बिन यज़ीद अन्न अबा हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा अन्हु अन्हु अखबरहुमा। ये हजरत सईद और हजरत अता इब्न यजीद, सईद इब्न मुसैब बड़े ताबी हैं और अता इब्न यजीद भी ताबी हैं। वो फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बतलाया, हा व हद्दसनी महमूद काला हद्दसना अब्दुल रज्जाक काला खबरना मामरुन अली ज़ुहरी अन अता इब्न यजीद अल्लैसी अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अन्हु। दूसरी सनद पेश की है जिसमें आता ही है, सईद इब्न मुसैब का नाम नहीं है।
قال قال ناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة.
کچھ لوگوں نے صحابہ میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے کر سکیں گے قیامت کے روز.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دے کر اس کو سمجھایا ہے. یہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو اہل ایمان کو ہوگا وہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جو اہل جنت کو حاصل ہوگی. اور یہ اہل سنت و جماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے. قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ, کہ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ بار و نق ہوں گے جو اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. جبکہ کفار کے بارے میں قرآن کے اندر ہے انہم ربہم یومئذ لمحجوبون, یہ کفار یہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے, یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا, اہل ایمان کو ہوگا. چنانچہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا, زیارت نصیب ہوگی. اسلامی فرقوں میں سے بعض فرقے جیسے خوارج ہیں, معتزلہ ہیں اور مرجیہ میں سے بعض لوگ, وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آخرت میں اللہ کا دیدار کسی کو بھی نہیں ہو. اور وہ اس سلسلے میں اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جس چیز کو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو آدمی دیکھنا چاہے تو وہ جسم والی ہونی چاہیے نا, اور وہ جسم بھی اس کا رنگدار ہو. اگر جسم رنگدار نہیں ہے تو جیسے ہوا ہے اس وقت ہے یہاں پورے اس میں بھری ہوئی ہے, لیکن چونکہ وہ رنگدار نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے جسم ہونے کے باوجود. جسم والی ہو جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اور وہ رنگدار ہو, اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آنکھوں کی سیدھ میں ہو, اور سیدھ میں ہونے کے ساتھ ساتھ پیچھے ہے تو نظر نہیں آئی, سیدھ میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا فاصلہ جو ہے ڈسٹنس ایک مخصوص مقدار میں ہونا چاہیے, بہت زیادہ دور ہے تو بھی نظر نہیں آئے گا, بالکل یہاں ہے تو بھی نظر نہیں آئے گا. گویا کسی بھی چیز کے دیکھنے کے لیے عقلی اعتبار سے یہ سب شرطیں ہونی چاہیے. اور اللہ تبارک تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے, اور اسی طرح یہ دوسری ساری چیزیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پاک ہیں. تو گویا اس صورت میں بندے کیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے, یہ ان کی دلیل ہے. کیونکہ عام طور پر وہ سبھی شریعت کے مسائل کو عقائد ہوں یا مسائل ہوں یہ عقل ہی کی ترازو سے توڑتے ہیں. تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جب قرآن میں حدیث میں اس کے متعلق صاف صاف بتلا دیا گیا ہے اب ایمان والوں کو تو اس پر ایمان لانا چاہیے. اب یہ جو شرطیں ورتیں آپ رکھ رہے ہیں وہ تو دنیاوی اعتبار سے, جب حدیث اور قرآن یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اہل ایمان کو آخرت میں نظر آئیں گے, ان کا دیدار ہوگا, اللہ تعالیٰ کی دوسری جتنی بھی صفات ہیں اس کے متعلق ایک عقیدہ متفق علیہ ہے کہ اس کی کیفیت کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ دکھیں گے, ان کی زیارت اور دیدار ہوگا, اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کے متعلق بھی کوئی سوال نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک. دوسری بات یہ بھی ہے کہ بھائی دیکھو جنت میں اللہ تعالیٰ جنت والوں کو ایسی قوتیں عطا فرمائیں گے جو دنیا میں وہ قوت اللہ کی طرف سے ان کو نہیں دی. تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس بینائی کی وجہ سے آپ یہ ساری شرطیں لگائیں، لیکن آخرت میں اللہ ان کو جو بینائی عطا فرمائیں گے اس کے لیے ان شرطوں کی ضرورت نہیں ہو. خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ اس طرف ہے، یعنی نماز کے اندر میرا رخ اس طرف ہے، اور تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، کیسا رکوع کرتے ہو، نماز میں تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں چلتا، تم ایسا سمجھتے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے. تم کس طرح رکوع کرتے ہو، تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ سب میں دیکھتا ہوں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو آپ کا آگے کی طرف تھی. دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر آپ کو ایک ایسی بینائی عطا فرمائی جس کے لیے آپ جہت کے محتاج نہیں تھے، ہر جہت میں آپ دیکھ سکتے تھے، جبکہ ہم لوگوں کی آنکھیں ایسا نہیں کر سکتی.
تو آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت کے اندر ایسی
بینائی دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ جسم ہونا چاہیے، رنگدار ہونا چاہیے، ایک مخصوص فاصلے پر ہونا چاہیے، سامنے کی طرف ہونا چاہیے، یہ تو دنیا کی بینائی کے لیے، آخرت میں اللہ ایسی بینائی عطا فرمائیں گے اس میں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. اور آخرت کے جو ہے مسائل کو دنیا کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. خیر، بہرحال صحابہ نے پوچھا سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا قیامت کے روز ہم کیا اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے؟ قال هل تزارون فی الشمس ليس دونها سحاب، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیا دنیا کے اندر سورج بالکل آسمان کے بیچ میں ہو اور درمیان میں کوئی بادل بھی آڑا نہیں ہے، کیا اس سورج کے دیکھنے میں تم کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو، دھکا پیل کرتے ہو؟ دیکھو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا مجمع ہو اور بہت بڑا مجمع ہو اور سامنے کسی کو دیکھنا ہو تو اس صورت میں ذرا دشواری پیش آتی، لیکن جو چیز اوپر ہے اس کو دیکھنے میں تو کوئی دشواری نہیں، ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آسانی سے بغیر کسی کو دھکا دیے ہوئے اور بغیر بیٹھ جاؤ ادھر نظر نہیں آتا، دنیا میں تو لڑتے ہیں نا، تو میرے سامنے تو آ گیا ہے، وہاں حرمین میں جاتے ہیں کوئی آگے کھڑا ہو تو اس کو لوگ ہٹانے بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں دن ہی میں سورج اس کو دیکھنے کے لیے نہ کسی سے لڑنے بھڑنے کی ضرورت ہے، نہ دھکا پیل کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایسی مثال دی نبی کے اس طرح سے کہ جیسے اس کو دیکھنے میں تم کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے، بہت آرام سے ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ لیتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی پہلا سوال کیا، کیا کوئی اس میں تکلیف محسوس کرتے ہو، دھکا پیل ہوتی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ، سامان کا نہیں اللہ کے رسول. دوسرا سوال کیا حضور نے، هل تزارون فی القمر لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب، چودہ رات کا چاند ہو بالکل نصف آسمان کے اوپر ہے ایک دم سر پر، وہاں بھی کوئی بادل بیچ میں رکاوٹ اور حائل نہیں ہے، کیا اس کو دیکھنے میں تم کو کوئی دشواری پیش آتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ یا رسول اللہ، نہیں. بس حضور فرماتے فَإِنَّكُمْ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ، تم لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اسی طرح، تم لوگ یعنی اہل ایمان، ابھی جیسا کہ بتایا تھا کافروں کو تو اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ پردے میں رکھے گئے، ان کو اللہ کا دیدار ہوگا ہی تھی، اہل ایمان کو ہوگا، تو تم اللہ تعالیٰ کو قیامت کے روز اسی طرح دیکھو گے، اسی طرح یعنی بلا کسی زحمت کے اپنی جگہ پر اطمینان سے، دیکھنے میں کوئی تکلیف مشقت نہیں آئے گی. یجمع اللہ الناس، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز لوگوں کو جمع کریں گے میدان حشر میں، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک ہی میدان میں وہی، اور فرمائیں گے من کان یعبد شیئا فلیتبعہ، بھائی تمام انسان جو دنیا پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی پیدا ہوئے تھے سب
ایک میدان میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تم میں سے جو جس کی پوجا کرتا تھا اس کے ساتھ جاؤ,
تم نے دنیا میں جس کی عبادت کی ہے
وہ اپنے معبود کے ساتھ جاؤ. فلیتبی من کان یعبد الشمس ویتبع من کان یعبد القمر, چنانچہ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے وہ سورج کے ساتھ, سورج کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے, اور جو چاند کی پوجا کرتے تھے وہ چاند کے ساتھ, وہ بھی اور ان کے معبود بھی جہنم. البتہ جو ایسے معبود ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے, اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے جنت کی حقدار ہیں ان کو نہیں, جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ نبیانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوجا کرتے تھے نہیں.
ویتبع من کان یعبد الطواغیت, اور جو لوگ ان سرکش شیاطین کی یا بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کے بتوں کو بھی, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, تم اور اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے. ان بتوں کو بھی اللہ, ویسے تو یہ بت تو جو ہے لکڑی کے ہیں پتھر کے ہیں, ان کو عذاب میں, جو آگ میں ڈالنے سے ان کو کوئی عذاب تو تکلیف تو نہیں ہوگی, لیکن ان کو ڈالا جائے گا ان کی پوجا کرنے والوں کی ذلت اور رسوائی کے لیے. وہ دیکھیں گے او یہ ہے ہمارے معبود جن کی ہم پوجا کرتے تھے, وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں ڈالے جانے سے بچا نہیں سکتے, ہماری کیا حفاظت کریں گے.
وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُهَا, اب سب اس طرح اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم میں گریں گے, یہ امت اپنے منافقین کے ساتھ وہاں میدان میں باقی رہ جائے گی. اب یہ امت سے مراد صرف امت محمدیہ ہے یا پھر وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے؟
بہت سے شعراء نے اس جگہ پر یہی کہا ہے, اہل توحید
جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ سب میدان میں باقی رہ جائیں گے, اور منافقین بھی,
کیونکہ دنیا کے اندر منافقین
ظاہری اعتبار سے تو یہی کہتے تھے اور ایمان والوں کے ساتھ رہ کر کے اپنا بچاؤ کرتے تھے, وہاں بھی ان کے ساتھ رہ جائیں گے. بعد میں پھر وہ ایسا ایک وقت آئے گا موڑ کہ وہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا, شروع میں تو وہ اہل ایمان کے ساتھ ہوں. فیاتیہم اللہ فی غیر صورت التی یعرفون, جب اہل توحید باقی رہ جائیں گے میدان میں تو اللہ تبارک تعالیٰ تجلی فرمائیں گے, یعنی خاص ان کو دیدار ہوگا ایک خاص انداز میں. وہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو جس طرح پہچانتے ہیں اور اپنا رب, اللہ نے پہلے تجلی کی ہے پیدا کیے جانے سے پہلے تمام ارواح کے اوپر, تو اہل ایمان کو وہ کیفیت یاد ہے.
اس کے علاوہ دوسری کیفیت سے
اللہ تبارک تعالیٰ جس کو یہ پہچانتے نہیں تجلی فرمائیں گے, اور فرمائیں گے انا رب, میں تمہارا رب ہوں, تم میرے ساتھ آؤ. تو کیونکہ اہل ایمان یہ دوسرے انداز میں دیکھیں گے اللہ کو, جس انداز سے وہ پہچانتے ہیں اس انداز میں نہیں, تو یہ لوگ جواب دیں گے نعوذ باللہ میں, ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ جانے سے. اہل ایمانی سمجھیں گے یہ اللہ نہیں ہے, یہ تو کوئی اور ہے, تو کیا ہم آپ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ جانے سے. ہذا مکاننا حتی یاتینا ربنا, ہم تو یہیں رہیں گے جب تک ہمارا رب ہمارے پاس نہ آ جائے. فإذا اتانا ربنا عرفنا, ہمارا رب جو آئے گا ہم پہچان لیں گے. چنانچہ اس کے بعد یہ تو امتحان لیا گیا تھا, فیاتیہم اللہ فی الصورۃ التی یعرفون, اب اللہ تعالیٰ تجلی جب فرمائیں گے اسی انداز سے جس طرح وہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہوں گے, پھر اللہ کہیں گے انا رب کو, میں تمہارا رب ہوں, تو جو اہل ایمان جواب میں کہیں گے انت رب, ہاں آپ میرے رب ہیں. فیتبعونہ, چنانچہ اہل ایمان اللہ کے ساتھ جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں پہنچائیں گے. اور ویضرب جسر جہنم, اور جہنم کے اوپر پل بچھایا جائے گا, یہی پل کون سا, صراط مستقیم, یہ پل صراط جس کو کہتے ہیں, یہ پل صراط جو ہے
اس کے متعلق ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا. یہ دراصل جو صراط مستقیم ہے اس کی صورت مثالی ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ جو ہم کو عطا فرمائی ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا ہے. جو لوگ جتنا زیادہ جو ہے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق بنائیں گے اتنا ہی وہ آسانی کے ساتھ اس صراط کو پار کریں گے, اور جتنا جو اس سے ہٹے ہوئے ہوں گے اتنا ہی ان کے لیے اس کے اوپر چلنے میں دشواری ہوگی.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکون اول من یجیز. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا میں ہوں گا جو اپنی امت کے ساتھ پوری صراط کو پار کروں گا قیامت میں. ویسے یہ امت جیسے ایک دوسری روایت میں آیا نحن الاخرون الاولون, کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے امت محمد یہ آخری ہے, لیکن آخرت کے اندر ہمارا معاملہ سب سے پہلے ہوگا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر پار کریں گے پل صراط کو سب سے پہلے. وہ دعا رسول یومئذ اللہم صلی وسلم, اور اس دن پل صراط پر سے گزرتے ہوئے نبیوں کی زبان پر بھی یہی دعا ہوگی, اللہ بچائیے ہو, اے اللہ بچائیے ہو. اپنے لیے بھی دعا کریں گے اپنی امت کے لیے.
وبہی کلالی وہ مثل شوق سعدان,
اور جنت جہنم کے اندر جو ہے سعدان کے کانٹے کی طرح جو ہے آنکس آنکڑے ہوں گے. وہ جو آنکڑا اونگلا ہوا ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی کو پاؤں میں ڈال کے گرا دیتے ہیں. یہ سعدان یہ ایک پودا ہوتا ہے جو اونٹ کی بہترین خوراک ہے. اس کے وہ کانٹے دار پودا ہوتا ہے, اس کے کانٹے جو ہیں اس کا سرا مڑا ہوا ہوتا ہے جیسے آنکس کا ہوتا ہے. یہ اس سعدان کے کانٹے جیسے جو ہے یہ آنکڑے اور آنکس ہوں گے. ہمارا تم شوکت سعدان,
دوسرا سب سوال فرماتے ہیں صحابہ
کیا تم نے سعدان نامی پودے کے آنکڑے دیکھے, یہ کانٹے دیکھے ہیں؟ قالوا نعم یا رسول اللہ. صحابہ نے عرض کیا جی ہاں, چونکہ اونٹوں کی خوراک عمدہ خوراک یہی تھی. قال فإنها مثل شوق سعدان غیر انہا لا یعلم قدر عظمها الا اللہ, کہ یہ بھی یہ جہنم کے آنکڑے بھی شکل و صورت کے اعتبار سے تو سعدان نامی پودے کے کانٹوں کے جیسے ہوں گے, لیکن ان کی بڑائی کو اللہ کے علاوہ. یعنی یہ جو سعدان کے کانٹے ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے, لیکن جہنم کے وہ آنکڑے جو ہیں وہ تو اتنے بڑے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا کتنے بڑے. پھر
فتقتب الناس بعمالی, ان کے اعمال کے مطابق اسی کو وجہ سے یہ آنکڑے ان کو اچک لیں گے,
جہنم میں گرائیں گے, آگے بڑھنے نہیں دیں گے.
منہم الموبق بعملہ, ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے اور جہنم میں گریں گے. ومنہ المخردل ثم ینجو, اور بعض جو ہیں چلتے چلتے چکنا چور ہو جائیں گے
ایک دم ڈھیلے بے بس, لیکن پھر بھی آخر میں بچ جائیں گے. جہنم میں گرنے کی نوبت نہیں آئے گی, مگر بڑی مشکل سے وہ پار ہو جائے ہو سکیں گے.
حتی اذا فرغ اللہ من القضاء بین عباده,
اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے جب نمٹ جائیں گے. وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ,
اور جو ایمان والے جہنم میں گرے ہیں ان میں سے جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالنا چاہیں گے. مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ,
جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے تھے یعنی اہل ایمان تھے. امر الملائکہ أَنْ يُخْرِجُوهُ, چنانچہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے بھائی ان کو نکالو, جو ایمان والے اندر گرے ہیں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکالو.
فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَتِ آثَارِ السُّجُودِ, وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ بَنِي ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ,
جو فرشتے جہنم میں جائیں گے ان کو تو آگ کوئی اثر نہیں کرے گی,
وہی ایمان والوں کو جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے تھے
سجدوں کے نشان کی وجہ سے پہچان لیا. جو اعضا سجدے میں رکھے, پیشانی, یہ دونوں ہتھیلیاں, دونوں گھٹنے اور پاؤں کی دونوں انگلیوں کے سرے, یہ وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر جہنم کی آگ اثر, وہ جوں کہ تم سلامت رہ,
ان پر جہنم کی آگ اثر نہیں کر سکتی,
اور ان کو دیکھ کر فرشتے پہچان لیں گے کہ یہ اہل ایمان ہے, اور ان کو نکالیں گے جہنم سے. حرم اللہ علی النار, اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر حرام قرار دیا اس بات کو کہ وہ انسان کے جو ہے سجدے کی نشان والی جگہ اعضائے سجود کو کھاوے. فیخرجونہم قدیم توحش, چنانچہ فرشتے ان جہنم میں سے ان کو نکالیں گے, حال یہ کہ وہ جہنم کی آگ سے جل کر کے بالکل کوئلے ہو گئے ہوں گے. فیصب علیہم ماء یقال لہ ماء الحیات, ان کے اوپر پانی ڈالا جائے گا جس کو آب حیات کہتے ہیں. فینبتون نبات الحبت فی امیل السیل, اس پانی کی وجہ سے یہ جو کالے کوئلے جل کے بن گئے ہیں وہ ایک دم ایسے اگ آئیں گے جیسے سیلاب کے اس میں کوڑے میں یا سیلاب کے کیچڑ کے اندر دانا نکل آتا ہے. پہلے بھی آیا تھا سیلاب کا کیچڑ جو ہوتا ہے اس میں دانے کو اگانے کی صلاحیت بڑی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے, دانا ابھی ڈالو تھوڑی دیر کے بعد اگائے گا. وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ, ایک آدمی رہ جائے گا جس کا چہرہ ادھر جہنم کی طرف ہوگا. فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ قَصَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا, تو وہ فریاد کرے گا اللہ تعالیٰ, تو وہ ایمان والا ہے, فریاد کرے گا اللہ یہ جہنم کی جو ہے نا ہوا نے, اس کی آگ, اس کی گرمی نے جو ہے مجھے بھون ڈالا, اور اس کی تیزی نے, لپٹ نے مجھے جلا کر رکھ دیا. فصرف وجہی عنی النار, بس ایک درخواست ہے, میرا چہرہ یہ جہنم کی طرف ہے, اس کے بجائے ذرا پھیر دو, دوسری طرف کر دو تاکہ یہ تکلیف سے میں نکل آؤں. فلا یزال یدعو اللہ, برابر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا کرتا رہے گا, ڈیمانڈ بس اتنا ہی چاہیے, خالی میرا چہرہ, اس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا ہوں, ذرا ادھر ہو کر. فیقول لعلک ان اتیتک ان تصلنی غیرہ, باری تعالیٰ فرمائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تیاری ڈیمانڈ پوری کروں تو پھر تو دوسری ڈیمانڈ سامنے رکھے. فیقول لا وعزتک لا اصل غیرہ, وہ کہا اللہ کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم دوسرا کچھ نہیں مانگوں گا, صرف اتنا ہی, میرا چہرہ ادھر کر دیا جائے. فیصرف وجوہن النار, چنانچہ اس کی یہ ڈیمانڈ پوری کی جائے گی, اس کا چہرہ جہنم سے پھیر کر دوسری طرف کر دیا تاکہ وہ جہنم کی جو لپٹیں تھی نہیں اس سے بچ جائے گی. ثم یقول بعد ذلک یا رب قربنی الی باب الجنہ, پھر تھوڑی دیر مخصوص وقت تک خاموش رہے گا اور پھر وہ کہے گا اے پروردگار مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دو, یہ دوسری ڈیمانڈ. فیقول الیس قد زعمت ان لا تصلنی غیرہ ویلک یا ابن آدم ما اقدرک, باری تعالیٰ فرمائیں گے کیوں تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ جو پہلا سوال ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا, اے ہلاکت ہو تیری ابن آدم, تو کتنا بے وفا ہے, اپنا وعدہ پورا بھول جاتا ہے. فلا یزال یدعو, وہ برابر اللہ سے یہی دعا مانگتا رہے گا. فیقول لعلی اتیتک ذلک تصلنی غیرک, تو بہت بار بار مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اگر تیری یہ ڈیمانڈ پوری کر دی تو کچھ اور ڈیمانڈ کرے گا تو آگے. فیقول لا وعزتک لا اصلک غیرک, پھر وہ کہے گا اے رب تیرے عزت کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا, بس یہ نہیں جنت کے قریب کر دو. فیات اللہ من احد مواسی کا اللہ یسل وغیرہ, چنانچہ وہ اللہ سے ایسے پکے وعدے کرے گا, عہد و پیمان کرے گا کہ بس اور کچھ نہیں مانگوں گا, بس اتنا ہی جنت کے دروازے کے قریب کر دو. فیقربہ الی باب الجنہ,
اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دیں گے. فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَيَسْكُتُ. اب دروازے پر پہنچ کر اندر کی نعمتوں کو دیکھے گا نا تو بالکل بے چین ہو جائے گا, اور بے چین ہو کر تھوڑی دیر تو صبر کرے گا, خاموش کرے گا, رہے گا جب تک اللہ کو منظور ہے. ثم یقول یا ربی ادخلنی جنت. اب پھر درخواست کرے گا باری تعالیٰ مجھے جنت کے اندر پہنچا دو, جنت میں پہنچا دو. فیقول اولیس قد زامت ان لا تسألنی غیرہ. باری تعالیٰ فرمائیں گے تو نے نہیں کہا تھا کہ اور وہ آگے والا سوال تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا. وَإِلَكَ يَا ابن آدم مَا أَبْدَلَكَ. تو اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو, تو کتنا بے وفا ہے, اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا. فیقول یا رب لا تجعلنی اشقی خلقی فلا یزال یدعو حتی یلحقہ. چنانچہ یہ مانگتا رہے گئے میرے پروردگار تو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت محروم القسمت مت بنا کہ جنت کے دروازے پر آ کر بھی میں باہر رہوں, جنت میں نہ جا سکوں. چنانچہ جو ہے اس کو برابر یہ سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہنسیں گے. فائدہ ظاہر کمین ہو, جب اللہ ہنس دیں گے تو اس کو اجازت دے دیں گے جنت میں داخل ہونے کی. فائدہ خلف یا قیل رہو تمنا من کذا. جب جنت میں اندر داخل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمنا کر کتنا چاہیے تجھے اندر. فائدہ تمنا, وہ تمنا کرے گا یہ چاہیے. ثم يقال له تمنى من كذا. پھر باری تعالیٰ اور تمنا کر. فيتمنى, پھر تمنا کرے گا. حتى تنقطع به الأماني, یہاں تک کہ اس کی ساری تمنائیں ختم ہو جائے, یعنی تمنا کرنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا, سب تمنائیں کر ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے هذا لك ومثله معه, جتنی تو نے تمنائیں کی وہ اور اتنا اور تجھے دیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وذلک الرجل آخر اہل جنت دخولا, یہ آدمی جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا اس کا. یہ تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت. اب راوی کہتے ہیں وہ ابو سعید الخدری جانی سن ما ابی ہریرہ لا یغیر علی شین من حدیثی. حضرت ابو سعید خدری یہ بھی صحابی ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو ہریرہ یہ ساری روایت بیان کر رہے تھے, وہ برابر کچھ اس میں انہوں نے اس پر یہ نہیں کیا, برابر ہے برابر. حتی انتہا الی قولی, یہاں تک کہ جب حضرت ابو ہریرہ یہاں پر پہنچے کہ یہ اور اس کا اتنا اور تجھے دیا جاتا ہے, تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ یوں فرمائیں گے ھذا لک و عشرۃ امثالہ, یہ اور اس کا دس گنا. قال ابو ہریرہ تحفظت مثلہ معہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے تو حضور سے یہی سنا ہے کہ اتنا اور, لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اتنا اور اس سے دس گنا زیادہ. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا اہل ایمان کے ساتھ.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا. روزیوں ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ابھی جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی اس کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ اس جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو اس بچے اس کے والدین اس کے اساتذہ اے اللہ اس کے مربیوں اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اے اللہ ہمارے بانجے محمد حسین جن کی اے اللہ اچانک موت کی اطلاع ابھی آئی ہے اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے. بال بال مغفرت فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا. اے اللہ ان کی اہلیہ ان کے بچوں اور اے اللہ تمام متعلقین کو صبر جمیل اجر جزیل سے مالا مال فرما. ان تمام بچوں کی کفالت و کفایت حمایت و حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. اے اللہ اراکان کے مسلمانوں کی نصرت فرما. آسام کے مسلمانوں کی نصرت فرما. اے اللہ ان کی شہریت سے متعلق جو مقدمات اس وقت عدالت عالیہ میں جاری ہیں ان کا فیصلہ قریب ہے اے اللہ ان کے حق میں فیصلہ جاری فرما. اے اللہ ان کی شہریت کو باقی رکھ. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما. یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما. جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت کے بیج بو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. شاعر اسلامیہ کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ ہمارے اس اے اللہ صوبے کے آنے والے انتخابات کے اندر دشمنان اسلام و مسلمین کو شکست فاش عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کی ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. تمام شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ اسلامیہ حکام کی حفاظت فرما. ان کے اوپر عمل کا اے اللہ راہوں کو اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما. رکاوٹوں کو دور فرما. جو لوگ ہمارے دین میں دخل اندازی کر رہے ہیں اے اللہ ان کی ان سازشوں کو ناکام کر دے. اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ ہمارے بھانجے کی ابھی موت کی اطلاع ملی ہے, عمر زیادہ نہیں تھی, ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اللہ ان کے لیے تمام حضرات سے دعا کی گزارش ہے, اور آسا ممکن ہو تو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اسارے ثواب بھی کر دیں. جزاکم اللہ.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.